بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں، جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب محمد رضا جنتی نے۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش۔ گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، پھر سنیے گا تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے۔ اور سامن، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کا دن حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا یوم شہادت ہے. اسی مناسبت سے ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں ہم نے ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے یادوں کے جھروکے کے بعد. اور اس خصوصی پروگرام کے بعد سماعت فرمائیے گا اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت. اور اسلام کی معرفت ہمارا اس وقت ہی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن عالمی خبروں سے پہلے آپ سماعت فرمائیں ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں. ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ شام کی نشریات میڈ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں. اور رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں. سامعین، آپ ہمارے نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں، ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور اب سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں، اور پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے مدت ملازمت کی تکمیل پر عہدہ چھوڑنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسلح افواج سیاست سے ہمیشہ دور رہیں گی. ہندوستانی وزیر داخلہ امت شاہ نے بدھ کو ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک عوامی جلسے کو خطاب کیا. طالبان کی وزارت داخلہ نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ صوبہ بدخشاں کا ضلع شکی مخالفین کے ہاتھوں سقوط کر گیا ہے. اور ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ایران کی مسلح افواج پوری توانائی کے ساتھ کھڑی ہیں اور دشمن کی ہر قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے مدت ملازمت کی تکمیل پر عہدہ چھوڑنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسلح افواج سیاست سے ہمیشہ دور رہیں گی. میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستانی فوج کے سربراہ نے، جو ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں، واشنگٹن میں پاکستانی سفارتکاروں اور پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے قوم کو یقین دہانی کرائی ہے کہ مسلح افواج نے خود کو سیاست سے دور کر لیا ہے اور اسی طرح رہنا چاہتی ہیں. پاکستانی فوج کے سربراہ نے 2 ماہ میں اپنی دوسری 3 سالہ مدت پوری ہونے پر سبق دوش ہونے کا عہد دہراتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق عمل کریں گے. انہوں نے ملک کی معاشی صورتحال کی بہتری کو قوم کی اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ مضبوط معیشت کے بغیر کوئی بھی قوم اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکتی. پاکستان کے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیراعظم عمران خان کے بینک کھاتوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں، جبکہ آڈیو لیکس کے معاملے میں ایف آئی اے نے انکوائری ٹیم قائم کر دی ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ سے لیے تحائف ظاہر نہ کرنے کے معاملے پر اسٹیٹ بینک سے عمران خان کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات مانگ لی. رپورٹ میں الیکشن کمیشن کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے تفصیلات ملنے اور ان کا بغور جائزہ لینے کے بعد عمران خان کے خلاف محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے سفارتی سائفر سے متعلق آڈیو لیکس کا جائزہ لینے کے لیے انکوائری ٹیم تشکیل دی ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق 8 رکنی ٹیم میں آئی ایس آئی، آئی ایم آئی اور آئی بی کا بھی ایک ایک نمائندہ شامل ہوگا۔ واضح ہے کہ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے 1 اکتوبر کو ایف آئی اے کو تحقیقات کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہندوستانی وزیر داخلہ امت شاہ نے بدھ کو ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہندوستان کے وزیر داخلہ امت شاہ نے بدھ کو بارہمولہ میں عوامی جلسے سے خطاب کیا۔ انہوں نے اس موقع پر دعویٰ کیا کہ کشمیر میں ملیٹنسی پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ انہوں نے جموں کشمیر میں اپنی حکومت کی کارکردگی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ دفعہ 370 ہٹنے کے بعد صورتحال کافی حد تک بہتر ہوئی ہے اور اب ریزرویشن ملنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں پہاڑیوں پر بسنے والوں کو ریزرویشن ملے گا۔ امت شاہ نے کشمیر میں ہند نواز سیاسی جماعتوں پر حملہ کرتے ہوئے، جو دفعہ 370 ہٹانے کے خلاف ہیں، کہا کہ ان جماعتوں نے ہمیشہ وعدہ کیا ہے لیکن عوام کا کوئی کام نہیں کیا ہے۔ امت شاہ کے دورے کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے۔ دوسری جانب جموں کشمیر کی سیاسی جماعتوں اور عوام کے مختلف طبقات نے ایک بار پھر دفعہ 370 ختم کیے جانے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس دفعہ کے ہٹنے کے بعد وادی کے حالات اور زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے علاقے شوپیاں میں سیکیورٹی فورس اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم میں 4 عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ایک ایسے وقت جب مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ وادی کے دورے پر ہیں، شوپیاں میں سیکیورٹی فورس اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم میں پولیس نے 4 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جن عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے وہ مقامی مزدوروں اور ایس پی او کی ہلاکت میں براہ راست ملوث رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کو یہ اطلاع ملنے کے بعد کہ عسکریت پسند شوپیان کے ایک گاؤں میں چھپے بیٹھے ہیں، اس علاقے کا محاصرہ کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا، جس کے بعد دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ پوری رات جاری رہنے والی جھڑپ میں کالعدم تنظیم جائش سے وابستہ 3 مقامی عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ جھڑپ کے مقام سے اسلحہ و گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے جہاں یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے، وہیں پولیس نے ان کے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ پولیس نے پی ڈی پی کی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی کے اس بیان کو مسترد کر دیا ہے کہ انہیں ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ محبوبہ مفتی کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں ہے اور وہ کہیں بھی آ جا سکتی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جو تصویر انہوں نے ٹویٹ کی ہے وہ گیٹ کے اندر کی ہے۔ اس سے پہلے محبوبہ مفتی نے بدھ کی صبح اپنے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ مجھے گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے پارٹی کے ایک کارکن کی شادی میں تقریب کے لیے شرکت کے لیے پٹن جانا تھا۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ اگر ایک سابق وزیر اعلی کے بنیادی حقوق کو اس طرح آسانی سے دبایا جا سکتا ہو تو عام لوگوں کی حالت کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے۔ طالبان کی وزارت داخلہ نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ صوبہ بدخشاں کا ضلع شکی مخالفین کے ہاتھوں سقوط کر گیا ہے۔ افغان نیوز ایجنسی آوا پریس کے مطابق طالبان کی وزارت داخلہ کے ترجمان عبد النافع تکور نے کہا ہے کہ صوبہ بدخشاں کے ضلع شکی پوری طرح سے ہمارے کنٹرول میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ شکی ضلع کے سقوط سے متعلق خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ وادی پنچیر کے بعد صوبہ بدخشاں میں طالبان مخالفین کی سرگرمیوں میں اضافے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ایک مقامی طالبان کمانڈر بھی مخالفین سے جا ملا ہے۔ اس سے پہلے طالبان کی وزارت دفاع نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد نے صوبہ بدخشاں میں مقامی عہدیداروں سے ملاقات اور امن و امان کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ طالبان مخالف محاذ کے ترجمان صبغت اللہ احمدی نے گزشتہ روز دعویٰ کیا تھا کہ اس محاذ کی فورس نے صوبہ بدخشاں کے شہر شکی پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ایران کی مسلح افواج پوری توانائی کے ساتھ کھڑی ہیں اور دشمن کی ہر قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمیرل شہرام ایرانی نے شہر قم میں شہدا کی یاد میں منعقدہ ایک تقریب سے اپنے خطاب میں خلیج عدن اور بحیرہ احمر میں بحریہ کی فوجی مشقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سمندروں میں ایرانی فوج کی موجودگی ایران کی سلامتی کا تحفظ کرنے کے لیے 2500 کلومیٹر تک دوری پر مشتمل ہے۔ ایران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمیرل شہرام ایرانی نے ایرانی بحریہ کے جدید ترین ہتھیاروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی مسلح افواج دشمنوں کے مقابلے میں مکمل چوکس ہیں اور دشمن کی ہر قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے تاکید کی کہ ایران کی مسلح افواج اپنے کسی دشمن سے خوف زدہ نہیں ہیں اور وہ پوری توانائی سے دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹی ہوئی ہیں۔ لندن کے مداخلت پسندانہ اقدام پر ایران میں برطانیہ کے سفیر کو وزارت خارجہ طلب کر لیا گیا۔ برطانوی وزارت خارجہ کے حکام کے مداخلت پسندانہ بیان پر رد عمل میں تہران میں برطانیہ کے سفیر سائمن شیر کلیف کو وزارت خارجہ طلب کر کے سخت احتجاج کیا گیا ہے۔ حالیہ دنوں کے دوران ایران کے مختلف شہروں میں ایران دشمن ذرائع ابلاغ کے ورغلانے پر بلوائیوں نے سڑکوں پر نکل کر نجی املاک کو خاصا نقصان پہنچایا ہے۔ ان ذرائع ابلاغ کی حمایت کرتے ہوئے امریکہ اور یورپی ملکوں کی حکومتوں نے غلط خبریں اور رپورٹیں پیش کر کے بلوائیوں کو مزید اکسانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ برطانوی سفیر کو ایران کی وزارت خارجہ طلب کر کے ایران کے یورپی امور کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ ایران اپنے داخلی امور میں اغیار کی مداخلت ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی وزارت خارجہ کے حکام کے ایران مخالف اور تشدد کی حمایت میں بیانات قابل مذمت ہیں، اور اس تعلق سے برطانیہ کو ایران کے سخت رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا۔ روس کے لڑاکا طیاروں نے شام میں النصرہ فرنٹ نامی دہشت گرد گروہ کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ شام میں روس کی آشتی مرکز نے بتایا ہے کہ روسی فضائیہ کی بمباری میں النصرہ فرنٹ کے کئی زیر زمین ٹھکانے تباہ ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان حملوں میں 2 کمانڈو سمیت 13 دہشت گرد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے آمدہ خبروں میں بتایا گیا تھا کہ روسی فوج نے شہر ادلب میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کر کے 120 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ مغربی ملکوں کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے آخری ٹھکانے صوبہ ادلب میں واقع ہیں۔ فلسطینی مجاہدین کی استقامتی کارروائیوں کے خوف سے صہیونی حکومت نے غرب اردن کے علاقے میں سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو القدس بریگیڈ نے غزہ میں بڑے پیمانے پر فوجی پریڈ میں حصہ لے کر اپنی عسکری طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تنظیم کے 35ویں یوم تاسیس کے موقع پر صوبہ الوسطی اور خان یونس میں انجام پانے والی ان فوجی مشقوں میں تحریک جہاد اسلامی کے مجاہدین نے ہلکے اور بھارے ہتھیاروں کی نمائش بھی کی۔ جہاد اسلامی کے اعلیٰ فوجی کمانڈر درویش الغرابلی نے پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تاریخ اسرائیل کے خلاف مزاحمت پر استوار ہے اور مزاحمت ہی سرزمین فلسطین کی آزادی کا واحد راستہ ہے۔ دوسری جانب اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے صہیونیوں کے خلاف انجام پانے والے روزانہ کے حملوں کو اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات کے خلاف استقامتی محاذ کی جوابی اقدامات کا حصہ قرار دیا ہے۔ حماس کے ترجمان حازم القاسم نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ استقامتی محاذ کے جوان غرب اردن سمیت صہیونیت کے خلاف جنگ کے تمام محاذوں پر موجود ہیں، اور اس بار انہوں نے مشرقی رام اللہ میں سلواد ٹاؤن میں اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے حملے صہیونی غاصبوں کے خلاف استقامتی محاذ کے جوابی اقدامات کا حصہ ہیں، اور یہ مسجد الاقصیٰ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطینی قوم کے غم و غصے کی علامت ہیں۔ اس سے قبل اسرائیلی ذرائع نے بتایا تھا کہ منگل کی شام ایک گاڑی میں سوار چند فلسطینیوں نے شمالی رام اللہ کے اوفرا ٹاؤن کے قریب واقع صہیونی چیک پوسٹ کو فائرنگ کا نشانہ بنایا، جس میں ایک صہیونی فوجی زخمی ہو گیا۔ دریاسنا اطلاعات ہیں کہ غاصب صہیونی حکام نے استقامتی محاذ کے حملوں سے خوف زدہ ہو کر غرب اردن کے علاقے میں سیکیورٹی انتظامات میں اضافہ کر دیا ہے۔ تمام تر سیکیورٹی انتظامات کے باوجود غرب اردن میں صہیونی فوجیوں اور غیر قانونی قانونیوں کے خلاف فلسطینی عوام اور استقامتی محاذ کے جوانوں کی کارروائیوں میں شدت کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں، خبریں آپ نے سنی، اور اب پیش ہے ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں سرمایہ کاری کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں کو انتباہ دیتے ہوئے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے سرمایہ کہیں اور منتقل کر لیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں موجود غیر ملکی کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے سرمایہ دوسرے ممالک میں منتقل کر لیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے زور دے کر کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں غیر ملکیوں کا سرمایہ کاری کرنا بہت خطرناک ہوگا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان کا یہ بیان ایسی صورت میں سامنے آیا ہے کہ جب اسے قبل یمن کی اعلی اقتصادی کمیٹی نے اعلان کیا تھا کہ ملکی وسائل کو لوٹنے والی ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کو ضروری خطوط اور انتباہات بھیجے گئے ہیں اور ان فریقوں کو اس سلسلے میں طے شدہ ڈیڈ لائن پر عمل کرنا چاہیے۔ قبل از یہ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا تھا کہ یمن کی مسلح افواج نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں کام کرنے والی تیل کمپنیوں کو ان دونوں ممالک سے نکل جانے کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ یمن کی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ جارح ممالک یمن میں جنگ بندی کی پابندی نہیں کر رہے ہیں اور یمنی عوام کو اپنے تیل کے ذخائر سے استفادہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اس لیے ہم سعودی عرب اور امارات میں سرگرم تیل کمپنیوں کو مہلت دیتے ہیں کہ وہ سعودی عرب اور یو اے ای کے بجائے کہیں اور اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خود کو تیار کریں اور ان دونوں ممالک کو ترک کر دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یمنی عوام کو ان کے وسائل اور آمدنی سے محروم کرنے پر بضد رہتے ہیں تو ہماری مسلح افواج ان حکومتوں کو ان کی آمدنی سے محروم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رہنے کی صورت میں یمن کی مسلح افواج اپنا کوئی اور فیصلہ کریں گی اور اس کے لیے یہ مسلح افواج آمادہ بھی ہیں۔ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے یہ انتباہ ایسی حالت میں دیا ہے کہ سعودی اتحاد کی جانب سے جاری جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی بنا پر جنگ بندی کے سمجھوتے کی مدت میں توسیع ابھی نہیں کی گئی ہے۔ اس سے قبل یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے کہا تھا کہ یمن کے مذاکرات کار یمنی قوم کے حقوق سے ہرگز چشم پوشی نہیں کریں گے اور ایسی صورت میں جنگ بندی کی مدت میں توسیع نہ کیے جانے کے ذمہ دار بھی سعودی اتحاد میں شامل جارے ممالک ہی ہوں گے۔ یمن کے مذاکرات کار وفد نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے دوران صنعاء نے سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے باوجود صبر و تحمل سے کام لیا ہے تاکہ اقوام متحدہ اور برادر ملکوں کو مزید کوششیں انجام دینے کا موقع فراہم ہو سکے۔ سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ، اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سایہ ہے زلف گراگیر کرو، سایہ ہے زلف گراگیر کرو، میری تقدیر کرو آج روشن میری تقدیر کرو دل کے ویران کو روشن کر دو اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو کب تلک مجھ سے حجاب ذرا تصویر کرو اور واضح ذرا تصویر کرو بار اٹھا دو پردہ مصحف نور کی تفسیر کرو مصحف نور کی تفسیر کرو او تصور پہ تعبیر کرو میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو میں تصور میں قدم بوس ہوا درگزر میری یہ تقصیر کرو درگزر میری یہ تقصیر کرو ہر گھڑی وہ تصور ہر گھڑی وہ تصور میں علیم نقش دل پر وہی تصویر کرو نقش دل پر وہی تصویر کرو سایہ زلف گراگیر کرو سایہ زلف گراگیر کرو.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب ہم پیش کر رہے ہیں تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 13 مہر، 8 ربیع الاول اور 5 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. آٹھ ربیع الاول سن 260 ہجری قمری کو عراق کے شہر سامرہ میں فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. آپ کی ولادت سن 232 ہجری قمری میں مدینے میں ہوئی تھی. آپ کے والد بزرگوار حضرت امام علی نقی علیہ السلام تمام اعلیٰ انسانی فضائل و کمالات سے آراستہ تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی بافضیلت اور دانشور خاتون تھیں. اپنے والد کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے امت مسلمہ کی امامت و ہدایت کی ذمہ داری سنبھالی. آپ کا دور امامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے باعث نہایت حساس اور مشکل دور تھا، کیونکہ عباسی حکومت کے کارندے اس بات پر مامور تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں لڑکے کی ولادت ہو تو اس کو قتل کر دیں، مگر خدا کے کرم سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اپنے والد کی شہادت کے بعد لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے. جب حکم خدا ہوگا تو ظہور فرمائیں گے اور ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے مسلمانوں کی ہدایت اور اسلامی احکام سے انہیں آگاہ کرنے میں انتہائی مؤثر قدم اٹھائے. بالآخر عباسی حکومت نے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا. آٹھ ربیع الاول سن 984 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین عز الدین حسینی نے بحرین میں وفات پائی. اس بلند مرتبہ دانشور نے سن 918 ہجری قمری میں جنوبی لبنان کے ایک شہر جبل عامل میں ایک مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی اور بچپن سے ہی دینی تعلیم حاصل کرنی شروع کی. عز الدین حسینی اس کے بعد اپنے فرزند شیخ بہائی کے ہمراہ ایران آ گئے اور ایران کے شمال مشرقی شہر خراسان میں رہائش اختیار کر لی. انہوں نے اس شہر میں 8 سال تک اپنی رہائش کے دوران مسلسل لوگوں کو وعظ و نصیحت کی اور درس و تدریس میں مصروف رہے. شیخ عز الدین کی تالیفات میں تحفے اہل ایمان، علامہ مجلسی کی ارشاد قلوب پر حاشیہ اور ان کے دیوان کا خاص طور سے ذکر کیا جا سکتا ہے۔ پانچ اکتوبر سن 1713 عیسوی کو فرانسیسی فلسفی اور مصنف ڈینس ڈیڈیرو پیدا ہوئے۔ ان کا اہم ترین کام انسائیکلوپیڈیا کی تدوین ہے۔ وہ اس انسائیکلوپیڈیا کو تدوین کرنے والی کمیٹی کے سربراہ تھے۔ یہ کام 21 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ ڈیڈیرو نے اس کے علاوہ بہت سے ناول اور ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ سن 1784 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پانچ اکتوبر سن 1864 عیسوی کو فرانس کے مشہور کیمیا داں لوئی لومیئر پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے بھائی آگوسٹ کے ساتھ مل کر سن 1895 میں ایک ایسا آلہ بنایا جس کے ذریعے پے در پے تصویریں کھینچنا ممکن ہو گیا۔ لومیئر نے اسی سال سینما کے پردے پر پہلی فلم دکھائی اور سینما کے فن کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے سن 1948 میں وفات پائی۔ پانچ اکتوبر سن 1979 عیسوی کو پاکستان کے نامور مصور احمد پرویز کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1926 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم بارہمولہ کشمیر اور گورڈن کالج راولپنڈی میں حاصل کی۔ سن 1952 میں پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فنون لطیفہ میں ان کی تصاویر کی پہلی نمائش ہوئی۔ احمد پرویز کے فن پارے دنیا کی بڑی بڑی آرٹ گیلریوں میں موجود ہیں۔ احمد پرویز تجریدی مصوری میں ایک خاص مقام کے حامل تھے۔ ان کا اپنا ایک علیحدہ اور منفرد اسلوب تھا۔ تیرہ مہر سن 1357 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عراق سے پیرس ہجرت کی۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے وقت اس تاریخی ہجرت کا فیصلہ کیا کہ جب ایک طرف حکومت عراق آپ کی تحریک کو روکنے کی کوشش میں تھی اور دوسری طرف ایران کی شاہی حکومت کے ایجنٹ اسلامی انقلاب کے رہنما کے خلاف سازشیں تیار کرنے میں مصروف تھے۔ حکومت عراق نے بھی جو شاہی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھنے کے لیے کوشاں تھی، اپنے ایک اعلیٰ سیکورٹی افسر کے ذریعے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے شاہی حکومت کے خلاف ہر قسم کی تشہیراتی اور سیاسی سرگرمیوں کو روک دینے کو کہا، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ شرعی فریضہ ہے جو میرے سامنے ہے اور میں بیان جاری کروں گا، مناسب وقت پر ممبر سے تقریر بھی کروں گا اور کیسٹ کے ذریعے اپنی بات ایران پہنچاؤں گا۔ یہ میرا شرعی فریضہ ہے، آپ کا جو فریضہ ہے آپ اس پر عمل کریں۔ بلاخر عراق کی باسی حکومت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 13 مہر سن 1357 ہجری شمسی کو پیرس ہجرت کی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہم ایک بار پھر آپ کو حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔ آپ عزیز سامعین کی خدمت میں گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ فرزند رسول خدا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے کچھ عرائض لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اسی مناسبت سے ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ سامعین مستفیض ہوں گے۔
کربلا کو آؤ رو لے، شہ کربلا کو زندگی کا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا جب جلے ہوں گے خیمے ہروں کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے ہروں کے، جب چھینی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا کربلا کو، زندگی کا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔
سامعین، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ایک قول کے مطابق 10 ربیع الثانی سال 232 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام علی النقی علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ ایک متقی و پرہیزگار عارفہ اور صالحہ خاتون تھی کہ جن کا نام حدیث یا حدیثہ تھا۔ کچھ اور اقوال کے مطابق آپ کی مادر گرامی کا نام سوسن تھا۔
امام حسن عسکری علیہ السلام کی کنیت ابو محمد ہے، جبکہ مختلف کتب میں آپ علیہ السلام کے متعدد القاب ذکر ہوئے ہیں، جن میں مشہور ترین عسکری ہے، جس کا سبب شہر سامرہ کے محلہ عسکر میں آپ علیہ السلام کی رہائش یا بالفاظ دیگر قلعہ بندی ہے۔ زکی آپ علیہ السلام کا دوسرا مشہور لقب ہے۔ بے شک ہر امام معصوم کا علم منبع وحی سے ماخوذ ہوا کرتا تھا، اور حتیٰ دشمنوں اور مخالفین نے تصدیق کی ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا علم اس قدر وسیع تھا کہ بیان کے دائرے میں نہیں سماتا۔ امام علیہ السلام کے احکامات، فرامین، اقوال اور دروس و پیغامات، اور آپ علیہ السلام سے منقولہ احادیث و روایات سے آپ علیہ السلام کے علم و دانش کا اظہار ہوتا ہے۔
خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں، تہِ خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہو پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی، وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی، ستاروں نے کہا ہے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں۔
بزرگ عیسائی عالم بختی شو اپنے شاگرد بطریق سے کہتا ہے، ابن رضا ابو محمد عسکری کی طرف چلے جاؤ اور جان لو کہ ہمارے زمانے میں آسمان تلے ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور خبردار اگر وہ تمہیں کوئی حکم دیں تو ہرگز اعتراض مت کرنا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حیات طیبہ خدا مہربان سے انس و محبت اور صبر و شکر کا اعلیٰ ترین نمونہ تھی۔ محمد شاکری نے روایت کی ہے کہ میرے مولا اور استاد امام حسن عسکری علیہ السلام محراب بے عبادت میں سجدے میں چلے جاتے تھے، اور آپ کا سجدہ اور ذکر و دعا کا یہ سلسلہ اس قدر طویل ہو جاتا تھا کہ میں سو کر جاگ بھی جاتا، مگر دیکھتا تھا کہ امام علیہ السلام ابھی سجدے کی حالت میں ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے سجدے رات کو فجر سے متصل کر دیتے تھے، اور آپ کی عارفانہ مناجات ہر مردہ اور دنیا زدہ دل کو آسمانی حیات بخش دیتی تھی۔ آپ نے اپنے جد امجد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی مانند دنیا کو تین طلاقیں دی تھیں، اور دنیا کی نعمتوں سے اپنی ضرورت سے زیادہ اٹھانا پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، اور اپنی پوری زندگی صرف آخرت کا گھر تعمیر کرنے میں مصروف رہتے تھے۔
سامعین، مامون کی موت کے بعد معتصم عباسی بغداد میں داخل ہوا اور لوگوں سے اپنے لیے بیعت لی، اور اس کے بعد حکومت میں اعلیٰ مناصب پر موجود ترکوں کی مدد سے بغداد کے شمال مشرق میں شہر سامرہ کی بنیاد رکھی۔ اس شہر میں اس نے ایک محلہ فوجیوں سے مختص کیا جس کو عسکر کہا جانے لگا۔ عباسی حکمراں اپنے عباسی اور اموی اسلاف کی مانند شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بطور خاص فرزندان رسول ائمہ طاہرین علیہ السلام سے خوف زدہ رہتے تھے۔ چنانچہ سامرہ کی تعمیر کے بعد امام علی النقی الہادی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے فرزندوں، بالخصوص امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکر کے محلے میں نظر بند رکھا گیا، اور یہ محلہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبری مسکن میں تبدیل ہوا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا محاصرہ اس قدر شدید تھا کہ اہل خاندان اور دوستوں کا آپ علیہ السلام سے رابطہ تقریباً ناممکن تھا۔
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام 6 سال کے مختصر عرصے تک منصب امامت الہیہ پر فائز رہے اور آپ کی امامت کا پورا دور محلہ عسکر میں گزرا۔ شیعہ مومنین غالباً آپ کے فیض دیدار سے محروم تھے اور شیعیان و پیروان اہل بیت علیہم السلام کی خبریں اور معلومات چند ہی افراد کے ذریعے امام علیہ السلام کو پہنچتی تھیں، اور آپ کے فرامین اور احکامات بھی انہی افراد کے ذریعے شیعیان عالم کو پہنچا کرتے تھے۔ یہ لوگ خفیہ طور پر محلے کی نگرانی کرنے والے فوجی دستوں میں نفوذ کر چکے تھے یا مختلف طریقوں سے محلے میں آمد و رفت کیا کرتے تھے۔ عباسی حکمران آئمہ پر مسلسل دباؤ بڑھا رہے تھے اور حضرت امام علی ابن موسر رضا علیہ السلام کے بعد اس دباؤ میں شدت آئی تھی، اور یہ دباؤ امام جوات، امام ہادی اور امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں اپنے عروج کو پہنچ گیا تھا۔ 11ویں امام کے زمانے میں اس دباؤ میں بہت زیادہ شدت لائی گئی تھی، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں شیعیان اہل بیت نے بہت زیادہ پیش رفت کی تھی اور ائمہ طاہرین علیہ السلام پر دباؤ کا سبب بھی یہی پیش رفت تھی۔
امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں پیروان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑی طاقت میں تبدیل ہوئے تھے، چنانچہ دباؤ میں بھی اسی تناسب سے شدت آئی تھی۔ شیعان آل محمد عباسی ملوکیت کو جائز حکومت نہیں سمجھتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ حکومت کا شرعی اور قانونی حق صرف آل محمد کے ائمہ کو ہی پہنچتا ہے۔ اس زمانے میں خاندان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ممتاز ترین شخصیت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تھی، اور پھر متعدد روایات اور احادیث سے ثابت تھا کہ ظالم اور استبدادی حکومتوں کو منہدم کر دینے والے 12ویں امام حضرت مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذریت سے ہوں گے۔ چنانچہ عباسی خلیفہ نے موسیٰ کی پیدائش کا راستہ روکنے کے لیے فرعون کے تمام کاموں کی تقلید کی اور ہر جہت سے امام علیہ السلام کو زیر نگرانی رکھا۔ سامعین، امام حسن عسکری علیہ السلام اسی وقت سے محاصرے میں تھے جب امام ہادی علیہ السلام کو عسکر میں نظر بند کیا گیا۔ یوں آپ علیہ السلام کی عمر کے 20 سال محاصرے میں گزرے، لیکن خبیث بادشاہت کے منحوس عزائم محض محاصرے اور ناکہ بندی سے پورے نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ قرآن کی طرح عترت یعنی خاندان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی صورت میں دشمنوں کے ساتھ ساز باز نہیں کر سکتا تھا، اور ان کی شمع ہدایت شیعان عالم کے درمیان بجھنا محال تھا۔ چنانچہ وہ ائمہ سلف کی مانند امام حسن عسکری علیہ السلام کو کمزور کرنے کے نت نئے منصوبوں میں مصروف رہتے تھے، اور آپ علیہ السلام کو آزار و اذیت پہنچانے اور دشواریاں پیدا کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے، اور یوں امام و پیشوا سے فیض حاصل کرنے کے سلسلے میں پیروان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دشواریوں سے دوچار کرتے تھے۔
ائمہ طاہرین علیہ السلام کو امت اسلامی سے دور کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بعض لوگ چاہتے تھے کہ اسلامی خلافت کی طاقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معاشرے کو اس طرف لے جائیں جو ان کی مرضی کا راستہ ہو، اور نوجوانوں کے دینی اعتقادات کو کمزور کر دیں، اور ان کو ایسے باطل نظریات کی کھائی میں دھکیل دیں جن کی تیاری پہلے سے کر لی گئی تھی اور انہیں رواج دیا جا چکا تھا، تاکہ کوئی آزادی کے ساتھ اس ثقافتی حملے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور ایک دشوار دور تھا کہ جس میں طرح طرح کے افکار ہر طرف سے اسلامی معاشرے کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنے آباء و اجداد کی طرح ایک لمحہ بھی اس سے غفلت نہیں برتی، اور مختلف گروہوں جن میں بہت سے مکاتب فکر، درآمداتی اور ضد اسلامی نظریات جس میں صوفیت، غلو، واقفیت، شرک اور دوسرے انحرافی افکار رکھنے والے شامل ہیں، کے مقابلے میں سخت موقف اختیار کیا اور اپنے مخصوص انداز سے ان کے کام کو بے اثر کر دیا۔
عباسی حکومت کا دور اور خصوصاً امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ بدترین ادوار میں سے ایک دور تھا، کیونکہ حکمرانوں کی عیاشی اور ظلم و ستم، نیز ان کی غفلت و بے خبری، اور دوسری طرف سے دوسرے اسلامی علاقوں میں غربت کے پھیلاؤ کی وجہ سے بہت سی علاقدار ختم ہو چکی تھیں. بنابراین اگر امام حسن عسکری علیہ السلام کی دن رات کی کوششیں نہ ہوتی تو عباسیوں کی سیاست کی وجہ سے اسلام کا نام بھی ذہنوں سے مٹ جاتا. اگرچہ امام براہ راست عباسی حکمرانوں کی نگرانی میں تھے لیکن آپ نے ہر اسلامی سرزمین پر اپنے نمائندے مقرر کیے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے حالات سے آگاہ رہتے تھے. بعض شہروں کی مسجدیں اور دینی عمارتیں آپ ہی کے حکم سے بنائی گئیں جس میں قم میں موجود مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام بھی شامل ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے نمائندوں کے ذریعے اور علم امامت سے تمام محرومیوں سے آگاہ تھے اور لوگوں کی مشکلات کو دور کرتے رہتے تھے.
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام جعفر تھا جس کو دشمن نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے خلاف استعمال کیا. جعفر حضرت امام ہادی کے بڑے بھائی ہونے کے ناطے امامت کا دعوے دار تھا اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک اسی دعوے پر قائم تھا. بنی عباس بھی جو اصولاً آل محمد اور ان کی امامت کے خونی دشمن تھے اس کو اپنے دعوے پر قائم رہنے کی ترغیب دلاتے رہتے تھے. چنانچہ اس شخص کا عباسی بادشاہ کے دربار میں آنا جانا تھا اور بادشاہ اور اس کے درباریوں کے کان بھرنے اور امام علیہ السلام کو اذیت پہنچانے میں مصروف رہتا تھا. حضرت امام عسکری علیہ السلام کا بھائی جعفر معتمد عباسی سے کہتا ہے کہ کوئی ایسا کام کرو کہ میں شیعوں کے لیے امام کے عنوان سے منسوب ہو جاؤں. معتمد عباسی جعفر کے جواب میں یوں کہتا ہے، یہ مقام و مرتبہ جو تیرے بھائی کا ہے وہ ہمارے اختیار سے باہر ہے، ہم نے ان کو یہ مرتبہ نہیں دیا ہے، یہ مرتبہ تو خداوند عز و جل نے ان کو دیا ہے.
سامعین، امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد عباسی بادشاہ معتمد نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی میراث آپ علیہ السلام کی والدہ اور بھائی جعفر کے درمیان تقسیم کیا اور یوں لوگوں کو یہ جتانے کی کوشش کی کہ گویا آپ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اور آپ بے اولاد ہی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور یوں وہ مسلمانوں کو بارہویں امام علیہ السلام کے وجود سے مایوس کرنا چاہتا تھا. لیکن اس کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک بیٹا آپ علیہ السلام کے بعد امام المسلمین ہے، اور کئی نمایاں شیعہ علماء اور شخصیات نے ان سے ملاقات بھی کی ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ وہ اپنے والد کی شہادت کے بعد پردہ غیبت میں جانے والے ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اس سلسلے میں اپنے پیروکاروں کو پہلے ہی سے تیار کر رکھا تھا.
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں نہ صرف آپ کے مخالفین آپ کی امامت کے معترف تھے بلکہ اس وقت کا حاکم معتمد عباسی بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کا اعتراف کرتا تھا. بنیادی طور پر تاریخ کے مسلمہ امور میں سے ایک یہ ہے کہ بنو امیہ کے حکام اور بنو عباس کے حکام دونوں اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھتے تھے کہ امامت ائمہ طاہرین علیہ السلام کا مسلمہ حق ہے. یہ حاکم عباسی اور مختلف مذاہب کا امام عسکری علیہ السلام کے بارے میں اعتراف ہے. امام عسکری علیہ السلام ایک معصوم امام اور حقیقت مسلمہ ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، جن کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ جوانی کے عالم میں ہی حاکم عباسی اور دوسرے سارے آپ کا احترام ایک عام آدمی کے لحاظ سے نہیں بلکہ خدا کی منتخب فرد و شخصیت کے لحاظ سے کرتے تھے. ان کے لیے واضح تھا کہ امامت اہل بیت علیہ السلام کا حق اور ان کی شان میں ہے. اس کے علاوہ امامت سے متعلق روایات و دلائل بتاتی ہیں کہ حکمران ان کے بارے میں عام لوگوں سے زیادہ معلومات رکھتے تھے. خود ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی اور آثار و اوصاف بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ امامت اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے.
سامعین، امام حسن عسکری علیہ السلام کے زہد و عبادت کے اعتبار سے یہی مشہور واقعہ کافی ہے کہ زمانے کے سب سے برے دو آدمیوں کو امام کا زندانبان مقرر کر دیا گیا. کچھ عرصے بعد دیکھا گیا کہ وہ دونوں عبادت گزار ہو گئے ہیں. ان کو بلایا گیا اور ڈانٹ کے کہا گیا کہ ہم نے تم دونوں کو نگرانی کے لیے بھیجا تھا لیکن تم دونوں ہی بدل گئے ہو. ان دونوں نے کہا, تم کیا کہتے ہو؟ ایک ایسے شخص سے ہمارا واسطہ پڑا ہے جو راتوں کو عبادت کرتا ہے, دن کو روزے رکھتا ہے, کوئی بات نہیں کرتا اور ہمیشہ عبادت میں مصروف ہے. یہاں پر یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ ائمہ کو جب بھی کوئی موقع ملتا تھا تو ظاہری طور پر اگرچہ زمانے والے ان کو محدود کرتے تھے اور ائمہ کوئی کام انجام نہیں دے سکتے تھے, ایسے وقت میں ائمہ زیادہ تر عبادت اور خدا کی بندگی میں مشغول رہتے تھے, اس کی تلاش میں رہتے تھے کہ عبادت و بندگی کے لیے کوئی موقع مل جائے.
آٹھ ربیع الاول سن 260 ہجری کی صبح وعدہ دیدار الہی آن پہنچا. دکھ اور مشقت کے سال اختتام پذیر ہوئے. قلعہ بندیوں, نظر بندیاں اور قید و بند کے ایام ختم ہوئے. ناقدریاں, بے حرمتیاں اور جبر و تشدد کے سلسلے اختتام پذیر ہوئے. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ایک طرف سے قرب وصال معبود سے شادماں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور آپ کی دو امانتوں قرآن و عطرت کے انجام سے فکر مند, غریب الوطنی میں دشمن کی زہر جفا کی وجہ سے بستر شہادت پر درد کی شدت سے کروٹیں بدل رہے ہیں, لیکن معبود سے ہم کلام ہونے کو پھر بھی نہ بھولے اور نماز تہجد ابن رسول نے لیٹ کر ادا کی. وہ شب جمعہ تھی, وہی شب جو آپ کی زندگی کی آخری شب تھی. آپ نے نماز فجر بھی اپنے بستر پر لیٹ کر ہی ادا فرمائی, وہ بھی 28 سال کی عمر اور عین شباب میں. آپ کی آنکھیں قبلے کی طرف لگی ہوئی تھیں, جبکہ زہر کی شدت سے آپ کے جسم مبارک پر ہلکا سا راشا بھی طاری تھا. آپ لبوں پر بمشکل مہدی کا نام دہراتے رہے اور پھر مہدی آ ہی گئے, اور چند لمحے بعد آپ اور آپ کے فرزند مہدی کے سوا کوئی بھی کمرے میں نہیں تھا, اور راز و نیاز اور امانتوں اور وصیتوں کے لمحات تیزی سے گزر رہے تھے, اور ابھی آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا کہ 11ویں امام معصوم کی عمر مبارک کا آفتاب غروب ہوا اور آسمان و زمین پر سوگ و عزا کی کیفیت طاری ہوئی.
سلام کہتا ہے فراز عرش مولا, سلام کہتا ہے یہ کون جاتا ہے کعبہ, سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ, سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ, سلام کہتا ہے حسین یہ کرم کار ساز, کیا کہنا درود و عشق و سلام نیاز, کیا کہنا یہ حسن کی نگہ امتیاز, کیا کہنا کسی کا جلوہ اکتا, سلام کہتا ہے.
آپ علیہ السلام کے جنازے اطہر کو غسل و تکفین کے بعد آپ علیہ السلام کے گھر کے صحن میں رکھا گیا تھا. آپ کا بھائی جعفر آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام کے جنازے کی نماز پڑھانے کی کوشش کی. ابھی اس نے تکبیر کہنا ہی چاہی تھی کہ ایک کمسن بچے نے باہر آ کر جعفر کا لباس پکڑ لیا. اور اس کو پیچھے دھکیل کر فرمایا، چچا ہٹ جاؤ، مجھ کو ہی اپنے والد کے جنازے کی نماز پڑھانی چاہیے۔ جعفر ایسی حالت میں پیچھے ہٹ گیا کہ اس کے چہرے کی حالت بگڑ گئی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ امام مہدی علیہ السلام نے اپنے والد کے جنازے اطہر کی نماز پڑھائی۔ یہ وہی حضرت امام مہدی علیہ السلام تھے جن کے آنے کا انتظار ہے، وہی جو اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح کہ یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ بہرحال دشمن کی سازش ناکام ہو چکی تھی، اور نماز جنازہ کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کو آپ کے والد ماجد حضرت امام ہادی علیہ السلام کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کو اپنے ذاتی گھر میں، کہ جو آج بھی آپ کا آپ کے والد گرامی حضرت نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ مجمعین کا نورانی و مقدس حرم مطہر ہے، دفن کیے گئے۔
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر آپ کو فرزند رسول اور مسلمانوں کے گیارہویں امام و پیشوا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے دلی تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم اپنے ان خاص نمائندوں کی ہدایتوں سے تمام مسلمانوں کی حقیقی ہدایت و رہنمائی فرمائے۔ آمین۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ جامع جم: کابل میں دہشت گردانہ حملے کے زخمیوں کو علاج کے لیے ایران پہنچا دیا گیا ہے، قاسمی قومی۔ روزنامہ العرب: امریکی منصوبہ، یوکرین اور بحر اسود میں چھوٹی عالمی جنگ۔ واشنگٹن پوسٹ: معروف و مؤثر اسلامی عالم دین یوسف القرضاوی کی 96 سال کی عمر میں موت۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ جوان: قوم نے میدان میں آ کر دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا، صدر ایران۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے پارلیمنٹ میں مجوزہ وزیر کے لیے اعتماد کے ووٹ کے لیے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ ہمیں بابصیرت، وقت اور دشمن کی شناخت رکھنے والے عوام کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، جنہوں نے دشمن اور وقت کی شناخت کی ایک اور مثال قائم کرتے ہوئے دشمن کے فتنے کو ناکام بنا دیا۔ آیت اللہ رئیسی نے کہا کہ دشمن ایرانی قوم پر اس لیے غضبناک ہے کیونکہ اتنی پابندیوں اور دھمکیوں کے باوجود ایران ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور تمام رکاوٹوں اور پابندیوں کو ہیچ سمجھ رہا ہے۔ آج دشمن واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ شدید ترین دباؤ کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے، اور وہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ ایرانی قوم کے خلاف پابندیاں بے اثر رہی ہیں۔ روزنامہ الحیات واشنگٹن: مارین لوپن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، فرانس میں سردیاں بے حد سخت۔ فرانس کی شدت پسند جماعت نیشنل ریلی کی سربراہ مارین لوپن نے ملک میں خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے کہا ہے کہ فرانس میں جاڑے کا موسم بے حد سخت ہوگا، اور اس کی وجہ روس پر پابندیوں کی وجہ سے انرجی کا بحران ہے۔ انہوں نے ٹی وی پر اپنی ایک گفتگو میں کہا کہ پابندیوں سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان کے برعکس نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ انہی پابندیوں کی وجہ سے روس کو تیل کی برآمدات سے $40 ارب کی زیادہ آمدنی ہوئی ہے۔ ماریو لوپن نے کہا کہ روس کے خلاف پابندیاں سنجیدہ نہیں ہیں اور ان سے خود فرانس کے شہریوں پر بھی پابندیاں عائد ہو جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک اور یورپ کی جو صورتحال ہے اس کی ذمہ داری ان حکومتوں پر ہے جنہوں نے ماسکو کے خلاف پابندیوں کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنما خبریں۔ یورپی یونین کا پاکستان میں سیلاب متاثرہ افراد کے لیے 6 ارب 70 کروڑ روپے امداد کا اعلان۔ امر اجالا۔ آر ایس ایس کے سربراہ نے آبادی پالیسی بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ قانون سب کے لیے ایک ہو اور کسی کو چھوٹ نہ ملے۔ انڈین ایکسپریس۔ زیلنسکی کی مودی سے بات۔ مودی نے کہا فوجی راہ حل نہیں، ہندوستان مدد کو تیار۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روسنما جنگ۔ تاحیات نااہلی، کالا قانون، چیف جسٹس۔ عدالت عثمہ میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق رکن قومی اسمبلی فیصل واوڈا کی اراکین پارلیمنٹ و صوبائی اسمبلی کو تاحیات نااہل قرار دینے کے الیکشن کمیشن کے اختیار کی تشریح سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آبزرویشن دی ہے کہ کسی بھی عوامی نمائندے کی تاحیات نااہلی ایک کالا قانون ہے۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے خلاف کیس محتاط ہو کر سنیں گے۔ الیکشن کمیشن ایسا حکم دے سکتا ہے یا نہیں؟ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے فیصل واوڈا کی تاحیات نااہلی کا حکم کل عدم قرار دے بھی دے تو حقائق وہی رہیں گے۔ الیکشن کمیشن کو غلط بیان حلفی پر تحقیقات کا اختیار حاصل ہے۔ فیصل واوڈا کیس میں حقائق کا درست جائزہ لیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے منگل کے روز کیس کی سماعت کی تو درخواست گزار فیصل واوڈا کے وکیل وسیم سجاد نے دلائل دیتے ہوئے موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن کو کسی منتخب رکن پارلیمنٹ کو تاحیات نااہل کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ روسنامہ منصف۔ پولیس نے ملزمین کو کھمبوں سے باندھ کر پٹائی کی۔ گجرات کے ضلع کھیڑا میں نوراتری گربا تقریب پر پتھراؤ کے الزام میں گرفتار کیے گئے چند مسلمانوں کو پولیس نے کھمبوں سے باندھ کر لاٹھیوں سے ان کی پٹائی کی۔ آج ٹویٹر پر وائرل ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ سادہ لباس پولیس ملازمین ان افراد کو مار پیٹ رہے ہیں اور ہجوم خوش ہو رہا ہے۔ مقامی چینل وی ٹی وی گجراتی نیوز نے بھی یہ ویڈیو شیئر کیا اور کہا کہ اندھیلا موزے میں 10-11 اشرار کو لایا گیا اور پولیس نے انہیں برسر عام سبق سکھایا۔ ان لوگوں سے کہا گیا کہ وہ عوام سے معافی مانگے۔ اس موقع پر علاقے کا پولیس اسٹیشن انچارج بھی موجود تھا۔ این ڈی ٹی وی اس ویڈیو کی آزادانہ طور پر توثیق کرنے سے قاصر رہا ہے۔ پٹائی کے بارے میں توثیق کے لیے پولیس سے بھی ربط پیدا نہیں کیا جا سکا۔ ٹویٹر پر لوگوں نے اس ویڈیو پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے پولیس کی جانب سے اس انصاف رسانی پر سوال اٹھایا، جبکہ دیگر کئی افراد نے مسئلے کے فوری حل کا دفاع کیا۔ خبرساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق کل رات ایک مندر کے احاطے میں گربا تقریب پر تقریباً 150 افراد پر مشتمل ہجوم نے سنگ باری کی تھی۔ اس کیس میں 43 افراد کو ملزم بنایا گیا تھا۔ اور سامعین، اب نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ارنا۔ معاہدے تک جلد رسائی، تمام فریقوں کی جانب سے پائیدار ذمہ دارانہ رویے پر منحصر، علی باقری۔ فاس نیوز ایجنسی۔ امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے سربراہ نے ایران میں بلوؤں کی کھل کر حمایت کی۔ فرانس 24۔ بنگلہ دیش میں بجلی سپلائی نیٹ ورک میں خرابی، 13 کروڑ لوگ تاریکی میں۔ اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام اسلام کی معرفت، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو ہمیں تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے ہمارے اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اصول دین کے ایک اہم رکن معاد یعنی قیامت کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، معاد عربی کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے واپس لوٹنے کی جگہ، لیکن اصطلاح میں معاد یا قیامت کا مطلب قیامت میں جسم میں روح کی واپسی اور انسان کا دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ قیامت یا معاد پر عقیدے کے مطابق تمام انسان قیامت میں زندہ ہوں گے، ان کے اعمال خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا پائیں گے۔ معاد یا قیامت انبیاء اور نورانی تعلیمات الہی کا ایک بنیادی موضوع رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی قیامت اصول دین میں شامل ہے اور اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور بہت سی آیات قرآنی میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ تو قیامت سے پہلے ایک نظر موت کے مسئلے پر ڈالتے ہیں۔
اگرچہ زندگی اہم ترین عطیہ الہی ہے اور زندگی کا خاتمہ بے حد غمگین اور وحشتناک ہے، لیکن بہرحال ایک دن ہر انسان کو موت آنی ہے۔ قرآن کے مطابق ہر انسان کی موت ہونی ہے اور کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ انسان کی عمر تیزی سے گزرتی ہے اور سرمایہ جوانی دیکھتے دیکھتے جاتا رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری حیات بخش سانسیں موت اور ہماری دنیائی زندگی کے خاتمے کی طرف ایک قدم ہے۔ بہرحال تمام جانداروں میں صرف انسان ہی موت سے ڈرتا ہے اور تشویش میں رہتا ہے۔
جانور اپنی موت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ جو چیز جانوروں میں دکھائی دیتی ہے وہ خطرے سے جان بچانے کا غریزہ ہے۔ اگرچہ زندگی سے لگاؤ اور محبت تمام جانداروں میں پائی جانے والی ناقابل انکار حقیقت ہے، لیکن انسان اپنی زندگی سے محبت کے ساتھ ساتھ زندگی جاویدہ کی بھی آرزو رکھتا ہے، لہٰذا اپنی پوری طاقت سے موت کا مقابلہ کرتا ہے اور زندہ رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ زندگی جاوید کا خیال صرف انسان کی صفت ہے۔
موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور انسان ہمیشہ موت کا معمہ حل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ موت انسان کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج بنی رہی ہے۔ موت کے بارے میں مختلف لوگوں کا مختلف رد عمل بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا فطری رد عمل خوف و ہراس ہوتا ہے۔ موت انسان کی آرزوؤں اور امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہے اور خواہشات کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ موت کے بارے میں ابہام انسان کی تشویش اور وحشت کی ایک وجہ ہے۔ انسان کے لیے موت ایک مبہم اور انسلجھا مسئلہ ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ موت کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا۔ بہرحال موت کی یاد انسان سے اس کی خوشی اور آرام چھین لیتی ہے۔
سامعین، صدیوں سے مفکرین اور فلاسفہ انسان کے دل سے موت کا خوف نکالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی موت کے راز سے پردہ نہیں اٹھا پایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسا راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی سمجھ سے دور رکھا ہے۔ دراصل موت ایک ایسا راز ہے کہ جب تک انسان خود اس کا مزہ نہیں چکھ لے گا تب تک اس کی سمجھ میں موت کی حقیقت نہیں آ سکتی۔ انسان جب بھی اپنے بارے میں اور اپنے آس پاس کی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، موت کیوں اس شیریں زندگی اور ان خوشیوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہے، اور یہ کہ اس سفر کی آخری منزل کہاں ہے۔ موت کے بعد کی دنیا اور اس کے بارے میں متعدد سوالوں نے صدیوں سے مفکرین کے دماغ کو الجھا رکھا ہے۔ مثلاً بیلجیم کے مصنف، شاعر اور فلسفی موریس میٹرلنگ اعتراف کرتے ہیں کہ موت کے بارے میں ہماری سوچ اپنی لاش کے انجام کو سمجھنے سے آگے نہیں جاتی، اور یہ کہ ہم انسان کی حتمی منزل کے ادراک سے قاصر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا پر اور کائنات پر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہیں گے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری آخری منزل کون سی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہیں جانو گے کہ کہاں سے آئے ہو تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں جانا ہے۔ کہنا چاہیے کہ اس الجھن اور پریشانی کی واحد رائے حل معاد یا قیامت پر ایمان ہے، لہٰذا پوشیدہ دنیاؤں سے آگاہی کے لیے انسان کا قابل اعتماد اور معتبر ذریعہ دین ہے، اور موت کے بعد کی دنیا سے آشنائی کا بھی یہی بہترین ذریعہ ہے۔ دین پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے اور انسان کو دائمی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ ادیان الہی کے مطابق انسان کی حقیقی سعادت ایک دوسری دنیا اور موت سے گزرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ اسی وجہ سے تمام ادیان الہی کا ایک بنیادی ترین اصول قیامت پر ایمان ہے۔ پیغمبران الہی نے قیامت کی حقیقت کے سلسلے میں موت کی حقیقت کے بعض پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا ہے، اور پوری جرأت کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ انسان موت اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں جتنا بھی جانتا ہے وہ صرف انبیاء کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔
سامعین، آئیے اب موت کے قرآنی مفہوم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن کے مطابق موت کا مطلب فنا اور نابودی نہیں ہے، بلکہ جاویدانگی اور بقا کی طرف کھلنے والا ایک دریچہ ہے۔ زندگی کی حقیقت کی طرح موت کی حقیقت بھی اسرار ہستی میں شامل ہے، اور جس کو ہم موت کہتے ہیں وہ صرف اس کے آثار ہیں۔ قرآنی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت اس دنیا سے ایک دیگر دنیا کی طرف منتقلی کا نام ہے۔ خداوند کریم سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے، اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ آیت اور دیگر قرآنی آیات میں موت کا مفہوم سمجھانے کے لیے لفظ توفی کا استعمال ہوا ہے، جس کے معنی واپس لینا اور کسی چیز کو پوری طرح سے تحویل میں لے لینا ہے۔ موت کے لیے اس لفظ کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت انسان کی حقیقت وجودی پوری اور مکمل واپس لے لی گئی ہے اور آخرت کی جگہ منتقل کر دی گئی ہے۔
سامعین، اسلام کے مطابق انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی تخلیق جسم اور روح سے ہوئی ہے۔ انسان کا جسم کچھ مادیات کا پیکر ہے جو مادی قوانین کا تابع ہے، یعنی جسم کا ایک وزن ہوتا ہے، حجم ہوتا ہے، اور اس کی زندگی وقت اور مقام کی تابع ہے۔ انسان کا جسم قدرتی چیزوں کا اثر لیتا ہے، مثلاً سردی، گرمی، بڑھاپا اور پجمردگی کا اثر، اور بالآخر ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کی روح کسی مادے سے نہیں بنی ہے، اور مادیات کے خواص کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ موت واقع ہونے سے انسان کی روح بدن سے اپنا تعلق توڑ لیتی ہے، اس کے بعد جسم آہستہ آہستہ نابود ہو جاتا ہے۔ لیکن جو چیز نابود نہیں ہوتی اور صحیح و سالم فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہے، انسان کا مادی جسم نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت وجودی ہے، جس کی تعبیر قرآن نے نفس اور روح کے نام سے کی ہے، اور موت کے بعد بھی اپنی حیات کو جاری رکھتی ہے۔
ماہرین جسم اور روح کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے بہت سی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی مثالوں میں جسم کو گاڑی اور روح کو ڈرائیور قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں قابل تصور ہیں۔ بعض اوقات گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے اور ڈرائیور اپنی سیٹ پر ہوتا ہے، یعنی جسم زندہ اور فعال اور روح جسم کے ساتھ ہے، لہذا یہ بیداری کی حالت ہے۔ بعض اوقات گاڑی تو اسٹارٹ ہوتی ہے لیکن ڈرائیور اس سے اتر کر جا رہا ہے، یعنی بدن زندہ ہے اور روح اس سے تھوڑی دور چلی گئی ہے، یہ نیند کی حالت ہوتی ہے۔ سوتے وقت انسان کا بدن زندہ اور اس کے بہت سے اعضا فعال رہتے ہیں۔ بعض اوقات گاڑی پرانی اور کھٹارا ہو چکی ہوتی ہے اور ڈرائیور بھی گاڑی چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے۔ اس حالت کا مطلب ہے کہ انسان بیکار ہو گیا ہے اور روح بدن کو خیر بات کہہ چکی ہے اور اب موت کا وقت ہے۔ ان تین مثالوں سے مختلف حالتوں میں انسان کے بدن اور روح کا تعلق اور پھر موت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اگرچہ بعض افراد اپنی سطحی سوچ کی بنیاد پر موت کو نابودی اور فنا کے مترادف قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں موت انسان کی نابودی اور زوال نہیں ہے بلکہ زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک منتقلی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ خیال مت کرنا کہ موت سے نابود ہو جاؤ گے، بلکہ موت کے ذریعے ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہو۔
سامعین، انسان موت کے بعد اپنی حیات کے ایک دیگر مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اور اس مرحلے کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار موت سے پہلے کی زندگی میں نیک یا بد اعمال پر ہے۔ جس طرح دنیا میں جنین کی منتقلی انسان کی پیدائش اور نئی زندگی شمار ہوتی ہے، اسی طرح موت دنیا کی زندگی سے آخرت کی طرف اس کی منتقلی اور ایک نئی زندگی کا نقطۂ آغاز ہے۔
Thank you.